لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة وأنا من اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آخری رکوع ہے سورہ یوسف کا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپ کو سورہ یوسف کی باتیں بتائیں، یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ سامنے آیا، اور اللہ رب العزت کے تو ہر واقعے میں، ہر چیز میں، ہر بات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار نصیحتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ایک وکأیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. انسان کی اپنی کیفیت کو بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک عجیب غفلت کی زندگی کا شکار ہیں، صبح سے شام تک اللہ رب العزت کی لاتعداد نعمتوں کو برتتے بھی ہیں، اللہ تعالی کی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور عبرت آموز واقعات ہماری نظروں میں صبح شام آتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہماری اپنی سستی ہے، یہ ہمارا ایک اپنا ایک لاپرواہی کا انداز ہے جس کی ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی آسمان اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جس کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض بھی کرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ کی ان نشانیوں کی طرف فکر نہیں کرتے، اور اس سے وہ منہ پھیر کے گزر جاتے. ہم خود اگر اپنا جائزہ ہر انسان ہم میں سے لے، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. کتنی صبح سے لے کے رات تک لا تعداد اللہ کی نعمتوں کو ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. توجہ یعنی شکر تو دور کی بات ہے، میں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی اللہ کی نعمت کو استعمال بھی کر لیا. حقیقت دیکھیں کہ کتنی صبح سے لے کے رات تک، بلکہ کوئی ہمیں بتائے گا یہ اللہ کی نعمت ہے، شاید ہمارے توجہ ہو جائے گا ہاں یہ نعمت ہے اللہ رب العزت. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کھانا پینا انسان کا، اس کے بعد کام کاج انسان کے، گھر کے ہزاروں دھندے، انسان کی اپنی صحت، یہ ایک ایک چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہی گھر نہ ہوتا انسان کا، آج آپ دیکھیں کتنے لوگ وہ ہیں جو سڑکوں پر زندگی بسر کرتے ہیں، کتنے انسان وہ ہیں جو بھیک مانگ کر وقت گزارتے ہیں، کتنے انسان وہ ہیں جو حرام کام کر کے اپنی آمدنیاں کماتے ہیں، کتنے انسان وہ ہیں جو ملازمتوں کے لیے، کاموں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ بیٹھے ہیں، کتنے انسان وہ ہیں کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہ رہنے کا موقع ملتا ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کا وقت ملتا ہے. تو آپ اگر انسان اپنی نعمتوں کا موازنہ کرے تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہو جاتی کہ یا اللہ، کہ یہ سب کچھ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس کو یوں منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے، سوچنے کی بات، پانی ہم پی لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے چل پڑتے ہیں، کبھی یہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو استعمال فرمایا. کتنی بڑی دولت ہے اللہ رب العزت کی، یہ پانی جو ہم نے پی لیا، نہ بسم اللہ پڑھی نہ الحمدللہ کہا، اور یوں ہم فارغ ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے، حضرت مفتی شفیع صاحب میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بسم اللہ کے بارے میں، دنیا جہاں کے خزانے پوشیدہ اس کتاب کے اندر، پڑھنے کی کتاب ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھو یہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ پانی پینے سے پہلے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور پینے کے بعد اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لینا چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی انسان کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اس گھر میں اب ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم نہیں اس گھر میں رہ سکتے، اس لیے کہ اس نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو اب ہم شامل نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ، تو کھانا بھی بند ہو گیا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو گھر میں رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان جو ہے اس گھر میں نہیں رہ سکتا جس کے اندر داخل ہوتے وقت گھر کا مالک بسم اللہ پڑھ لیتا. تو کہتا ہے چلو یہاں سے کسی اور جگہ بسیرا بناؤ، نہ یہاں رہنے کا انتظام ہے نہ یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے، تو رہنے کا کیا فائدہ. تو اب یہ جو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لو، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ کیوں فرمایا، سوچنے کی بات ہے. کیوں کہا کہ بسم اللہ پڑھ لوں؟ اس لیے کہ اس پانی کا خالق اللہ تعالی ہے، اور اس اللہ رب العزت نے اس پانی کو اس طریقے سے انسانوں تک پہنچایا ہے، میٹھے پانی کو، کہ کوئی دنیا کی بڑی بڑی کارخانے اور مشینیں لگتی تو بھی وہ اس پانی کو عام انسانوں تک میٹھا نہ پہنچا سکتا. فرماتے ہیں دیکھو یہ پانی جو ہے کیا، کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس یہ پانی؟ آپ دیکھیے اللہ کا نظام، آپ دیکھیں یہ ہمارے کراچی کے اوپر سے دیکھیں بادل گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہر وقت بادل ہی گزرتے رہیں گے. یہ کیا ہیں؟ یہ سمندر کا، یہ جو کھارا پانی ہے سمندر کا جس کو ہم زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتے، پینا تو دور کی بات ہے، اس کھارے پانی کو سمندر کے اللہ تعالی نے اس کو مونسون بنا کر اٹھایا. لیکن جب یہ کھارے پانی سے یہ مونسون بن کر اٹھتے ہیں تو اس کا نمک نیچے رہ جاتا ہے، اب صرف میٹھا پانی اٹھتا ہے، اوپر نمک سارا نیچے رہ گیا، جیسا کوئی فلٹر لگا ہوا ہو ایسا جو نمک کو اور کھار پن کو علیحدہ کر دے اور صرف میٹھے پانی کو اٹھا لے. اب یہ میٹھا پانی جا رہا ہے یہ بادلوں کی صورت میں ہمارے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا، یہ چلا جائے گا ان پہاڑی علاقوں کے اندر، جا کے وہاں برسے گا. وہاں پانی برسا، پانی برسنے کے بعد اگر پانی برستا اور وہاں پر موسم وہاں پر بھی گرم ہوتا تو سارا پانی بہتا، اور بہ کر پھر وہ تباہی مچاتا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا. اللہ رب العزت نے وہاں کا درجہ حرارت ایسا رکھا ہوا، اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ پانی گرتا ہے تو جم جاتا ہے برف کی چوٹیوں پر. آپ دیکھیں ان شمالی علاقہ جاتوں میں، پہاڑی علاقوں میں جو ہمارے یہاں کے ہیں، ان میں سب برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہوں گی، پانی وہاں برف کی صورت میں جمع ہوا ہے. ورنہ اگر یہ برف کی صورت میں نہ ہوتا، کسی ٹھہری ہوئی جگہ کے اوپر یہ پانی ہوتا تو ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر تو کچھ دنوں بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے. اس ٹمپریچر کے اندر رکھا ہے کہ بالکل ٹھنڈا پانی، اب وہاں پہ وہ پانی پڑا ہوا ہے. اب جب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا وہ پانی پگھلتا ہے، پگھلنے کے بعد پھر وہ چھوٹے چھوٹے برساتی نالے، آپ نے پہاڑوں میں دیکھے ہوں گے وہ برساتی نالے چھوٹے چھوٹے، وہ بڑی سی ایک نہر کی صورت اختیار کرتے ہیں، وہ نہر آ کر پھر ایک بڑے دریاؤں کے اندر گرتی ہے، ان دریاؤں سے پانی مختلف ہو کر ہمارے تک پہنچتا. پھر جب وہ پانی یہاں پہنچتا ہے، وہ صاف ہو کر آپ تک پہنچتا ہے گلاس کے اندر، تو فرمایا کہ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں. اس لیے کہ کس پروسیجر کے ساتھ گزر کر یہ پانی آ رہا ہے، کس مرحلوں سے یہ گزر کر آ رہا ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے اس پانی کی حفاظت کا تم تک پہنچانے کے لیے انتظام کیا، تو اللہ کا نام تو لے لو اس کے اوپر کہ میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں. اور جب پی لو تو کہو کہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ پانی عطا فرمایا. اب دیکھیے یہ پانی جو ہے، حضرت ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ، مسلمانوں کے خلیفہ، ان کے دور حکومت پورے دنیا کے اوپر رہا، اور یہ مسلمانوں کے، یہ عروج کے وہ زمانے تھے جب مسلمانوں کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتے تھے. خلیفہ ہارون الرشید کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، بغداد میں شدید قحط سالی پڑی ہوئی تھی، قحط تھا زبردست، تو بادل کا ٹکڑا آیا تو خلیفہ کو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ برسے گا تو قحط سالی کچھ ختم ہوگی. تو خلیفہ نے، مگر وہ آیا اور گزر گیا بادل کا ٹکڑا، برسا نہیں. تو خلیفہ نے بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہا کہ بادل کے ٹکڑے، تو زمین کے کسی کونے پہ برس جا، اس کا جو ٹیکس ہے آئے گا یہیں پر بغداد میں ہی آئے گا، اتنی بڑی حکومت تھی ان کی کہ اس کا خراج جو ہے بغداد میں ہی آئے گا. تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہیں وہ سفر پہ تھے، کہیں اپنے ساتھیوں سے راستہ بھٹک گئے اور کسی کے اس میں جا پہنچے کہ ہاں پناہ لی کسی کے ہاں جا کر، اس سے پانی مانگا. جب پانی پینے لگے تو اس نے کہا، وہ جو آدمی تھا اس نے پانی پیش کیا، جب پینے لگے تو کہا کہ ایک منٹ رک جائیے، محلن یا امیر المومنین، تھوڑی دیر رک جائیں. خلیفہ ہارون الرشید تھوڑی دیر رک گئے، پوچھنے لگے کہ آپ کو اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے پینے کو، آپ کیا کرو گے؟ تو خلیفہ فرمانے لگے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اس کے خاطر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پانی پی لیں. خلیفہ نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پانی آپ نے پیا اگر یہ آپ کے جسم میں ہی رہ جائے, باہر نہ نکلے فضلے کی صورت میں, تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بقیادی سلطنت بھی دے دوں گا اس کو. تو وہ آدمی کہنے لگے کہ خلیفہ آپ کی وہ پوری سلطنت جس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا اس کی قیمت ایک پانی کے گلاس سے زیادہ کی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کو ہر وقت عطا فرماتے ہیں. تو اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَقَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی ہی چیزیں ہیں آسمان کی اور زمین کی, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, جس کے اوپر سے انسان گزرتے رہتے ہیں آتے جاتے ہیں, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, لیکن وہ لوگ اس سے بالکل اعراض کر لیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اور وہ لوگ اس سے شرک کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے دنیا کے فلاسفر ہوتے ہیں, کتنے بڑے بڑے دنیا کے انجینئر, ڈاکٹر, فضاؤں میں کی تحقیقات کرنے والے, ریسرچ کے ادارے, دنیا کی ہر چیز ان کی نظروں میں ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز ان کی نظر میں نہیں ہوتی تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. کتنی عجائبات جو لوگ آپ دیکھیں تحقیقاتی اداروں میں کام کر رہے ہیں, کائنات کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا خالق ہے جس نے یہ چیزیں بنائی, وہ کیسی ذات ہے جس نے انسان کی اس طرح تخلیق فرمائی, لیکن ایمان نہیں نصیب ہوتا, ایمان نہیں ملتا اتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنے کے بعد. افا امینو ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعہ بغتۃ وہم لا یشعرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کافر لوگ اس وقت اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے, انت اتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آ جائے جو عذاب ان کو ڈھانپ لے, او تاتیہم الساعہ, یا ان کو اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک, وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں کیا یہ ایمان اس لیے قبول نہیں کرتے, اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آئے, قیامت آ جائے, موت آ جائے, اور پھر وہ ایمان قبول کریں گے؟ اسی کے تحت مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فرمایا کہ وہ کافر لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی پھر ایمان کو قبول کریں گے, قیامت کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں, ایک تو وہی قیامت جو کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بھیجیں گے کسی انسان کے اوپر, قیامت ہے وہ, وہ آئے گی اپنے وقت میں آئے گی, جس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کہ وہ کب آئے گی, کس طرح آئے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس طریقے سے آئے گی کہ بالکل اچانک آئے گی. اس یہاں پر بھی فرمایا کہ اوتیاتیہم الساعۃ بغتۃ, اچانک آئے گی قیامت. یوں فرمایا کہ اس طرح قیامت اچانک آئے گی کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے قیامت آ جائے گی, کوئی دکاندار کپڑے کا تھان پھیلائے بیٹھا ہوگا دکھا رہا ہوگا گاہکوں کے, قیامت آ جائے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے, جو اصل آئے گی وہ آئے گی اپنے وقت میں, وہ تو اس وقت پتہ نہیں کون ہوگا اور کتنے نہیں ہوں گے دنیا میں, لیکن فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت کا وقت ہے. اور یہ موت بھی انسان کی اچانک ہی آتی ہے, آدمی ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا موت کو کہ موت آئے گی. کب ہم نے سوچا, آج تک ہم نے کتنے جنازے پڑھے, آج تک آپ سوچیں کتنے ہم نے جنازوں کو کندھے دیے, کتنے انسانوں کو مٹی یعنی تدفین کے موقع پہ شریک ہوئے, کہاں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی کبھی اس طرح پڑے ہوں گے؟ آپ ہمیشہ یہی آتا ہے کہ مرنا دوسرے کو, ہمیں نہیں مرنا, ہر آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ موت انسان کی اچانک ہی آتی ہے, اور اس طریقے سے دبے پیر آتی ہے کہ اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا کہ وہ کب آئے گی, کس طریقے سے وہ موت آ جائے گی. اس لیے فرمایا کہ یہ کبھی انسان کو اگر یہ فکر لگ جائے کہ اس کی موت کب آ رہی ہے اور اس کو یہ ذہان رہے کہ میری موت کا وقت کب ہے, تو پتہ نہیں انسان اس فکر سے روزانہ کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہے, اس خیال سے کہ وہ یہ سوچے کہ روزانہ کا دن میری موت کا وقت میرا قریب آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں آج ہمارے ہاں سالگرہیں کتنی خوشیوں سے منائی جاتی ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالگرہ لوگ مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری عمر کا ایک سال بڑھ گیا, پہلے 40 سال کے تھے اب 41 کے ہو گئے, پہلے 30 کے تھے اب 31 کے ہو گئے. فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی، عمر تو گھٹ گئی، بڑھی کہاں؟ فرماتے تھے کہ تم ایک سال اور قبر کے نزدیک پہنچ گئے، پہلے قبر تمہارے سے ایک سال دور تھی اور اس سالگرہ کے بعد وہ قبر تم سے ایک سال اور نزدیک آ گئی، تمہاری عمر بڑھی کہاں، تمہاری عمر تو کیا ہو گئی، گھٹ گئی۔ اس پر تو انسان کو فکر کرنی چاہیے، اپنا مراقبہ کرنا چاہیے کہ میرے ذمے میں کتنے حقوق ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے قرضے ہیں، کتنے میں نے فرائض ادا کر دیے، کتنے فرائض میرے ذمے میں باقی ہیں۔ اس کی انسان فکر کرے، نہ یہ کہ جناب شمع روشن کرتا پھرے اور جناب کیک کاٹتا پھرے خوشیوں کے اندر۔ کہتے ہیں خوشی کا موقع، یہ تو انسان کے فکر کا موقع ہے، انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ کیک کاٹتے ہیں خوشی میں کہ صاحب عمر ہماری بڑھ گئی، دعوتیں ہوتی ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی۔ یہ دعوتوں کا مرحلہ ہے، یہ تو ہمیں غور و فکر کا مرحلہ ہے کہ ہم قبر کے نزدیک جا رہے ہیں اور ہماری اپنی کیا حالات ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کتنی چیزیں ہمارے اوپر باقی ہیں، کتنی چیزیں ہمیں ادا کرنی ہے، کتنی نہیں۔ یہ تو انسان کے لیے غور و فکر کی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا قیامت، دوسرا نام ہے کہ قیامت انسان کے لیے اس کی موت کا وقت ہے، اور وہ موت کا وقت جو ہے ہر انسان کا اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے، ہاں پتہ کسی انسان کو نہیں ہے اس موت کے وقت کا۔ وہ کس وقت آئے گی، کس طرح آئے گی، اچانک بھی آ سکتی ہے، بیماری کے سلسلے کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، کس نوعیت کے ساتھ آئے گی اللہ ہی کو خبر ہے، انسان کو خبر نہیں۔ لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے، عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو اس موت کی تیاری کو کسی مرحلے پر بھولتا نہیں، وہ ہے خوش نصیب انسان۔ موت کی تیاری ہے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاف اللہ تعالی ہمیں کر دے، ہم لوگ ایک معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی سے نماز کے بعد، استغفار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ معافی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، وہ خالی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں معافی کی بھی دو قسمیں ہیں، توبہ کی بھی دو قسمیں۔ ایک توبہ ہے اجمالی توبہ، سرسری توبہ جو ہم مانگتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں استغفار پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا پڑھ لی، یا کوئی اور استغفار کی اللہم اغفر لی پڑھ لی، دعا مانگ لی۔ مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے، بہت اہتمام سے مانگنا چاہیے، بلکہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک توبہ ہے جس کا ہم سب کو فکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، جس سے ہم لوگ یا تو نظریں پھیر لیتے ہیں یا فکر نہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی، اور وہ فکر ہے کہ ہمیں اپنی اس بات کی فکر کہ ہمارے اوپر کتنے حقوق و فرائض واجب الادا رہ گئے، کتنے ہمارے اوپر حقوق و فرائض واجب رہ گئے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے موت سے پہلے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ نمازیں کتنی باقی رہ گئیں، کتنی قضا ہیں ہمارے اوپر، ہر آدمی پر قضا ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ فرض ہونے کے بعد انسان کو غفلت کا وقت زیادہ ہوتا ہے، نمازیں پوری طرح نہیں پڑھتے، کچی پکی ہوتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، یا شروع عادت نہیں ہوتی، شروع میں رہ جاتی ہیں۔ یہ نمازیں نہیں معاف ہوتی جب تک انسان ان کو ادا نہ کر لے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہم نے، وہ رہ گئی، زکوٰۃ کے حساب کتاب پورا نہیں کیا، وہ رہ گیا، اس کا حساب جوڑے کہ کتنے سال کی ادا کی تھی، کب نہیں کی تھی۔ کسی کے ذمے کا کوئی قرضہ باقی رہ گیا، قرضہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یغفر للشہید کل ذنب من الدین، قرضہ کبھی اللہ تعالیٰ شہید کا معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن قرضہ معاف اس کا بھی نہیں ہوتا۔ ایک درہم ہے تو ایک درہم ادا کرے گا وہ۔ حج ادا کر لیا کہ نہیں کر لیا، ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میرے بچے ادا کر دیں گے۔ ارے بھائی، جب تمہیں خود اپنی فکر نہیں، بچے تمہاری کیوں فکر کریں گے؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے اولاد شاید بعد میں کر دے۔ مسئلہ سمجھ لیجئے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کے ذمے میں اگر حقوق و فرائض واجب الادا ہیں، نماز، روزہ رہ گیا، حج رہ گیا، زکوٰۃ ہے، کسی کا کوئی قرضہ ہے، کسی کا کوئی حق ہے، حق کسی بھی طرح کا جو کسی کے ذمے میں باقی رہ گیا، اور وہ انسان کا حق باقی ہے اس کے ذمے میں، اور وہ وصیت کیے بغیر بھی مر گیا، وصیت بھی نہیں کی اس نے، اور موت آ گئی۔ موت تو انسان کی اللہ جو ہے ہر طرح کسی طرح بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اچانک بھی آ جائے گی، پلٹ کے دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آتی، موج دبوچ لیتی ہے انسان۔ تو فرمایا کہ بعد میں اگر لوگ اس کی طرف سے اگرچہ ادا کر بھی دیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے، لیکن اس کی غفلت کا گناہ اس کو ملے گا۔ اس کی غفلت کا گناہ اس کو ملے گا. کیا مطلب ہے کہ تم نے یہ اپنے فرائض نہ صرف ادا نہیں کیے, وصیت تک بھی نہیں کر کے گئے, کہہ کر بھی نہیں گئے لوگوں کو کہ بھائی میری طرف سے یہ فرض ادا کر دینا. آج آپ دیکھیں کتنے انسان ہوتے ہیں, سارے پیسے بھی ہوتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں, لیکن نہیں نوبت آئی تو حج بیت اللہ کی نوبت نہیں آئی. آخر کیوں نہیں آتی؟ ساری دنیا میں بھی تم پھرتے ہو, اللہ نے دولت بھی دی, پیسہ بھی دیا, حج کی توفیق نہیں ہوئی. ارادہ نہیں کیا نا, کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی, حج نہیں کیا. تو بات کیا ہے کہ یہ ہے تفصیلی توبہ جس کی ہم میں سے ہر آدمی کو ہم میں سے فکر کرنی چاہیے کہ میرے اوپر کوئی قرضہ اگر ہے, میرے اوپر کوئی نماز اگر رہ گئی, میرے اوپر روزہ کوئی فرض رہ گیا, میرے اوپر حج رہ گیا, زکات رہ گئی, کسی کا قرضہ رہ گیا, کسی کا حق رہ گیا, کسی کا دل دکھایا, کچھ بھی کیا, لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں, یہ جو ہم فضائل پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے صاف وضو کی تو اتنے منہ کے گناہ جڑ گئے, ہاتھ جڑ گئے, اور ہم نے یہ کیا تو یہ گناہ معاف ہوگا. یاد رکھیں یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ, حقوق العباد جو ہوتے ہیں یا فرائض جو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھیے, یہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے, ان سے گناہ صغیرہ انسان کے جڑ جاتے ہیں. یہ فرائض جو بڑے ہیں یہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں, ان کی اہمیت اسی لیے تو ہے, اگر یہ اتنے ہلکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرض کیوں قرار دیتے. اس لیے آپ دیکھو ہمارے ہاں یہ قسم دو قسم ہیں گناہوں کی. ایک قسم ہے حرام کی, وہ جس کو کہ ہم حرام سمجھتے ہیں, ہمارے دماغ میں رہتا ہے کہ نہیں حرام ہو گیا, ہم سے دل میں رہتی ہے بات کہ نہیں غلطی ہوئی ہے, کبھی نہ کبھی انسان کے دل میں لگی رہتی ہے, آدمی اس کو صاف کرتا ہے, معاف کرتا ہے, دیتا ہے, لیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ساتھ سود ہے, رشوت ہے, سمجھ, کسی کا مال لوٹ لیا, کسی کا مال لے لیا, کسی کا حق دبا لیا, ہمیں رہتا ہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, اگر جو زبان سے نہ کہے لیکن دل میں ایک ہوتی ہے لوگوں کے بعد. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں, وہ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, اللہ سے توبہ بھی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے معاف کرنے والی, معاف کر بھی دیتی. لیکن ایک قسم گناہوں کی وہ ہوتی ہے جو گناہوں کی قسم وہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حرام کر رہا ہوں میں, اور وہ مطمئن رہتا کہ میں نے کوئی گناہ کا کام ہی نہیں کیا. جب یہی نہیں پتہ انسان کو کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا تو معافی کس چیز کی مانگے گا وہ, یہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سے گناہ ہوا. یہ سب سے مہلک قسم ہے گناہ کی, جس کے بعد میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے سے حرام ہو رہا ہے. مثال اس کی دیتا ہوں, مثال کے طور پہ وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا, وارث جتنے وارث کسی کی موت تک زندہ ہوتے ہیں وہ سب کا سب وراثت میں حق ہوتا ہے, کوئی وراثت سے اس کو نہیں روک سکتا. اگر کوئی روک لیتا ہے تو وہ اسی طرح چوری کا مال ہے, ڈاکو کا مال ہے, جیسے ڈاکو مال لوٹتا ہے اسی طریقے سے اس نے مال لوٹ لیا. اگر اپنی بہن کو حصہ, آج ہمارے ہاں لوگ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, لڑکیوں کو نہیں دیتے حصہ, بہت یعنی رواج عام ہے ہمارے ہاں, ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوگا لیکن ہے ایک رواج. اگر کسی نے نہیں دیا اپنی بہنوں کو حصہ, یا اپنی عورتوں کو حصہ نہیں ملا, یا کچھ وارثوں کو اس نے حق دبا لیا, تو بالکل اسی طریقے سے لوٹا ہوا مال ہے جیسا کہ ایک ڈاکو گھر میں داخل ہو کر مال لوٹتا ہے. فرق اتنا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا مال لوٹ لیا, بس اتنی بات. یہ ڈاکو کی تعریف میں شاید قانون کی زبان میں داخل نہیں ہوتا ہوگا, لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ چوری ہے, ڈاکہ ہے, اور یہ لوٹا ہوا مال ہے, یہ کسی قیمت پر حرام حلال ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے مال, کیونکہ اس نے دوسرے کا حق مارا ہے. یہ قسم آج ہمارے ہاں دیکھیں یہ کام کس طرح ہوتا ہے. یہ کام ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے ہمارے دار الافتاؤں میں, یہ بات مسائل بہت کثرت کے ساتھ آتے ہیں, والد کا انتقال ہو گیا, کاروبار تھا, بیٹے بھی ساتھ کام کرتے تھے, والد کے ساتھ اولاد بھی لگی ہوئی تھی کام میں, والد کا انتقال ہو گیا. عموماً ہمارے ہاں کا ماحول یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے لوگ اس کو اپنے والد کا جانشین سمجھتے ہیں, اب اس کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے گھر کے اندر جیسا کہ ہم باپ کا احترام تھا اس کے قائم مقام سمجھتے ہیں. حکم شریعت کا یہ ہے کہ تم اپنے سارے مال کو تقسیم کر لو, حصے بنا لو, اور جس کا جو حق ہے اس کو دے دو, فوراً تقسیم کر لو, جتنا جائیداد, جتنا پیسہ, جتنا ہے وہ سب دے دو. ساتھ کاروبار کرنا کرو ساتھ, اس سے منع نہیں کیا کہ کاروبار ختم کر دو, کرو, لیکن حصے متعین کرو کہ کس کا کتنا حصہ. بیٹے کا کتنا حصہ ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، ماں حیات ہے تو ماں کا کتنا حصہ ہے، کس کی کیا حصے داری ہے، اس کاروبار کے اندر کون کتنے پرسنٹ کا مالک ہے، یہ متعین ابھی کر لو. گھر ہے، گاڑی ہے، سامان ہے، پیسے ہیں، ان سب پر حساب کتاب جوڑو کس کا کتنا حصہ مل گیا. لیکن ہمارے ہاں تو ہر چیز میں الٹی گنگا بہتی ہے نا. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ کہو کہ صاحب فلانے کا انتقال ہو گیا، جائیدادیں تقسیم کر لو اور حساب کتاب کر لو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک صاحب تھے، ان کو ایک بزرگ نے کہا ہمارے خاندان کے کہ بھائی دیکھو تمہارے فلانے والد کا انتقال ہو گیا، اب تم لوگ اپنے حصے بنا کے اس سے پورے اپنے میراث تقسیم کرو. تو انہوں نے برا منایا اس بات کو، حالانکہ انہوں نے تو شریعت کا مسئلہ بتایا تھا. انہوں نے برا منایا کہ جی ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم علیحدہ کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ حصے متعین ہو جائیں، کس کا کیا ہے کس کا کیا، تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو. اب ہوتا ہمارے کیا ہے کہ اس وقت تو کوئی میراث تقسیم نہیں کرتا، اب بعد میں بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے. اب بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی ضروریات ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کی تعلیم، ان کی شادیاں، اب وہ سب اس مشترکہ کاروبار میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہاں یہ شکوے شکایت ہوتی ہے، دیکھو فلانے نے تو زیادہ لے لیا، فلانے نے کم لیا، فلانے نے کام زیادہ کیا اور اس نے کام کم کیا، یہ تو جلدی آتا ہے اور یہ تو دیر میں آتا ہے، اب یہ جھگڑے. اچھا اس کا تو اتنا حق بنتا تھا، اس کا اتنا حق نہیں بنتا تھا. اب نتیجہ کیا ہے کہ بعض اوقات آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ رنجشیں اتنی بڑھتی ہیں کہ باقاعدہ عدالتی چارہ جوئیوں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. ابھی حال کا ایک ہمارے ہاں قصہ آیا دارالافتاء میں کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے، یوں آمنے سامنے باپ بیٹے کھڑے ہوئے. وجہ کیا تھی کہ معاملات صاف نہیں تھے. اس وقت کوئی کہتا یا بھائی بھائی، آج بھرے پڑے ایک معاملہ تھوڑی ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے کی جان خون کے پیاسے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عدالتوں میں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی عدالتوں میں جا پہنچے. اس وقت کسی کو برا نہیں لگتا کہ صاحب یہ برا ہو رہا ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے میں گربان پکڑے ہوئے. یہ سب سے مہلک قسم ہے حرام کی، جس میں یہی پتہ نہ ہو کہ میں کس کا حق لے رہا ہوں، اپنا حق لے رہا ہوں، دوسرے کا حق لے رہا ہوں. یہ معاملہ جتنا بڑھے گا اتنا پیچیدہ ہوگا. اس طرح کے معاملات کو کہتے ہیں کہ یہ توبہ اجمالی نہیں، یہ توبہ تفصیلی ہوتی ہے، کہ آدمی اپنے تمام حقوق اور فرائض کو اور واجبات کو الگ الگ ممتاز کر لے کہ میرا کتنا مال ہے، میری کتنی جائیداد ہے، گھر میں گاڑی، بے شک سب استعمال کریں، لیکن یہ متعین ہو ملکیت کس کی ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے ان کی حالات زندگی میں پڑھا. اس وقت تو ہمیں عمر چھوٹی تھی جب حضرت کا انتقال ہوا، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کیا معاملات ہیں. انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس جو چیز میرے کمرے میں ہوگی وہ میری ملکیت. چنانچہ اگر گھروں سے اپنے ہمارے گھروں سے ہمارے دوسرے احباب کے گھروں سے کوئی چیز آتی، کہتے تھے فوراً اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے استعمال کے بعد، تو سب کہتے تھے کہ گلاس اگر رہ گیا یہاں پر تو چلا جائے گا، ایسی جلدی کیا ہے، آپ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جو چیز میرے کمرے میں ہوگی انتقال کے وقت میں وہ میری ملکیت ہے. اب اگر دوسرے کا گلاس آ گیا تو مجھے یہ منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اگر میری موت آ گئی تو یہ گلاس کس کی ملکیت میں گنا جائے گا، حالانکہ گلاس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور اگر رہ بھی گیا تو کیا نقصان ہو جائے گا کسی کا. لیکن نہیں، وہ چونکہ مفتی تھے جانتے تھے کہ حلال حرام کے مسئلے کیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. دیکھو ان بزرگوں کی نظریں کہاں جاتی ہیں، صرف عبرت کے لیے اور ایک سبق کے لیے میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، کسی دوسرے کے مال کو استعمال کرنے میں یہ لوگ کتنے محتاط تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نارتھ ناظم آباد سے تشریف لائے. حضرت خود بھی بہت ضعیف تھے، حضرت مفتی صاحب کے انتقال پر میت رکھی ہوئی تھی. چونکہ پرانا تعلق تھا حضرت تھانہ بھون سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے تعلق تھا، پاکستان میں بھی ساتھ، ہر وقت کا ساتھ، تو حضرت پر بڑا ہی اثر ہوا انتقال کا، طبیعت بہت زیادہ متاثر ہوئی، بہت غمزدہ ہوئے، تو طبیعت بگڑنے لگی وہاں پہ قریب، حضرت کے قریب، میت کے قریب بیٹھ کر. تو ہمارے ہاں سے کسی نے، میرے والد صاحب نے، مولانا تقی صاحب نے، ذلوم نے ان کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں خمیرہ رکھا ہوا رہتا تھا طاقت کا، وہ جو استعمال کرتے تھے، وہ نکال کر ان کو دے دیے ایک چمچے میں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب تو یہ ملکیت تو مفتی صاحب کی تھی، اب تو یہ تمام ورثہ کی ملکیت ہے، میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. ایک چمچہ خمیرہ میں کیا اس کی قیمت ہو گیا، آپ اندازہ کر رہے ہیں اس کی. لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ میراث کا مال ہو گیا، اب یہ تمام ورثہ کا حق ہے، میں اس کو استعمال کرنا میرے لیے جائز نہیں، چھوڑ دی. تو جہاں پر احتیاط کا یہ عالم ہو کہ ایک اتنی معمولی سی چیز استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو دوسرے کی، چلے جائے کہ ہمارے ہاں جائیدادوں کی جائیدادیں لوگ دوسرے کی بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قسم ہمارے ہاں دوسروں کے مال کو استعمال کرنا، اپنی ملکیتوں کا واضح نہ ہونا، اپنی جائیدادوں کا واضح نہ ہونا، کون سا کاروبار کس کی کتنی ملکیت ہے یہ واضح نہ ہونا، کون بحیثیت ملازم کے کام کر رہا ہے، کون بحیثیت پارٹنر کے کام کر رہا ہے، کس کی کتنا پرسنٹ اس کا اندر شیئر ہے، کس کا کتنا پرسنٹ اس کے اندر حصہ ہے، کچھ پتا نہیں. خرچ کس طریقے سے لے رہے ہیں، زیادہ تو نہیں لے رہے مشترکہ کاروبار میں سے. یہ ایک بالکل بالکل ایک مکس سب کچھ ہو کر ساتھ بے شمار گھرانوں کے اندر ہی کام چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ قسم ہے حرام کی جس کا پتہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتا کہ ہم یہ حرام میں مبتلا ہو گئے. تو اس کو فرمایا کہ یہ وہ قسم ہے، تفصیلی توبہ وہ ہے جس کے اندر انسان ان سب چیزوں کا اہتمام کرے. افا امین انت اچھا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف کہ میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت، بڑی بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے پیروکار بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور میں مشرک میں سے نہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو سورہ یوسف نازل ہوئی تھی اس لیے ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، ایک جماعت تھی قریشیوں کی اور ایک جماعت تھی وہاں کے مقامی یہودیوں کی، اور انہوں نے امتحان لینا چاہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جا کر امتحان لیتے ہیں، طرح طرح کے امتحانات لیا کرتے تھے. تو انہوں نے جا کر یہ پوچھا تھا کہ اتنے زمانہ دراز پہلے ایک نبی تھے اللہ کے یعقوب، وہ خود نبیوں کی اولاد میں تھے اور ان کی اولاد میں بھی نبی پیدا ہوئے، ان کا کیا واقعہ تھا؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے یوسف، ان کو ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، ان کا واقعہ کیا تھا؟ یہ امتحان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں نے آ کر. تو اس وقت اللہ تعالی نے پھر پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن. ہم نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو وحی دے کر قوموں کی طرف بھیجا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آئے اپنی قوم کی طرف وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وحی، انبیاء اکرام وحی لے کر آئے ہیں، اور 124,000 صحابہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں 102,000، بعض روایات میں 127,000 کے قریب انبیاء اکرام آئے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگوں کو ہم نے بستی والوں کی طرف بھیجا، بستی والوں سے مراد عوام کی طرف بھیجا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ مطلب یہ ہے کہ جو آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، ایک تو دیکھو طبقہ ہے کافروں کا، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، لیکن ایک طبقہ مسلمان کا ہے. مسلمان کے طبقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو مانتا ہے کہ ہاں اللہ برحق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیاری نہیں. ہر چیز میں بحث، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز کے اوپر ایک اس کا ایک اپنا نظریہ، ہر چیز کے اوپر اس کا ایک اپنا خیال. اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیے تو ایک طبقہ وہ ہے جس کی نظر میں صرف ہر چیز پیسہ ہے، جہاں پیسے کا فائدہ ہے وہاں اللہ کا حکم کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں ٹھیک ہے بات سن لی، کوئی بات نہیں. آپ دیکھو بھرے پڑے آج ہمارے کاروبار کے اندر وہ لوگ، ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، آپ سے بحث ہی کریں گے وہ کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو یوں ہے، اس میں تو نقصان ہو جائے گا، فلانی پارٹی نہیں مانتی، فلانا یہ نہیں ہوتا، فلانا یہ ہو جائے گا اور فلانا یہ ہو جائے گا، 10 بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی دل سے چاہا ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کو ہم اختیار کر لیں. آج ہمارے کاروبار میں جو پریشانیاں لوگوں کو ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہمیں پیسے سے وہ برکت ہی نہیں ملتی، وہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ ہم ان حرام طریقوں کے مطابق اپنے کاروبار کر رہے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا. اسی کو فرمایا کہ کیا وہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین کے اندر کہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے. آخر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے صاحب، اس طریقوں کو ہم نہیں اپنا سکتے، ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ کیسے عذاب نازل ہوا تھا، انہوں نے بھی تو سارے عام یوں کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، یعنی جو متقی لوگ ہیں اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے. فلا تعقلون، کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ آپ دیکھیے اللہ فرم اس سورہ یوسف کے اندر ایک بات لکھی مختلف مفسرین نے اور بڑی ہم سب لوگوں کے لیے سبق آموز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کتنی بڑی آزمائش ڈالی حضرت یعقوب علیہ السلام پر، معمولی آزمائش ہے، اور ایک دن کی نہیں، دو دن کی نہیں، تین دن کی نہیں، بعض روایت کے مطابق 80 سال لمبی آزمائش، بعض روایت کے مطابق 40 سال لمبی آزمائش، کتنی لمبی آزمائش ہے. لیکن وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے انہوں نے برداشت کیا اس تکلیف، آخر میں جیت انہی کی رہی. ٹھیک ہے دنیا کا وقت انہوں نے تکلیف سے گزار لیا، سب کچھ ہوا، لیکن جیت کس کی ہوئی، فائدہ آخر میں ملا کس کو، ملا انہی کو جنہوں نے صبر کیا. اسی لیے بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ سورہ یوسف کا اگر کوئی یوں کہے کہ پورے سورہ یوسف کا سبق کیا نکلا دو لفظوں میں بتا دو، تو وہ سبق سورہ یوسف کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتے ہیں آخر میں وہی فائدے میں رہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکموں کو مان کر چلتے ہیں آخر میں وہ فائدے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں وہ آئیں گی، اگر ہیں راستے کی تکلیف میں تو وہ ہوگا. یہی بات ہم یہ کہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم دنیا میں ہیں، کوئی کسی کے کوئی حالات ہیں، کسی کے کوئی حالات ہیں، لیکن ایک تہیا میں آپ ہر انسان اگر کر لے کہ ہر موقع پر ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، چاہے وقتی طور پر ہم کو اس حکم کے ماننے میں نقصان نظر آئے، پیسے کا نقصان نظر آئے، ہم کو کسی اپنی دنیاوی اور مادی کسی چیز کا نقصان نظر آئے، ہم اس نقصان کو برداشت کر لیں یہ سوچ کر کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو میں مانوں گا، وقتی طور پر فائدہ ہوگا، محروم کبھی بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا وہ انسان محروم کبھی بھی نہیں ہوگا. آج کتنے انسان وہ ہیں جو ذرا سے نقصان کو دیکھ کر اللہ، یہی تو انسان کی دیکھے نا کسوٹی اور ہے کیا، کہ ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم کھڑا ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے، دنیا کا فائدہ اٹل نہیں ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان اور دنیا کا فائدہ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نہیں میں نے حق چیز کو لینا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنانا ہے، خلاف میں نہیں جاؤں گا، وہ چھوڑ دے اس کو گناہ کے کام کو، آپ یقین مانے فائدے میں آخر میں وہی رہے گا. اور یہ وعدہ ہے قرآن کریم کا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. بعض اوقات راستے بند نظر آتے ہیں، مشکل نظر آتے ہیں، لیکن یہ تہیا کیا ہوا کہ نہیں حرام پہ نہیں جانا، اس کے اندر کوئی صورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مشکل آئے گی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو بھی آسان کرنے والے. اسی لیے فرمایا کہ ولدار الآخرت خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی متقی ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو بجا لاتے ہیں، دنیا میں لاکھ تکلیفیں ہیں اس کو جھیلتے ہیں، ان کو تقوی ہے ان کے لیے تو آخرت کا گھر بھی ان کے لیے، جنت بھی انہیں کے لیے. اور یہ یاد رکھیے کہ جس انسان کو اللہ نے ایمان کے ساتھ بہت عطا فرما دی، ایمان کامل کے ساتھ وہ قبر میں وہ چلا گیا، اور وہ انسان کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما دی، اصل کامیاب ہے وہ انسان، اصل ہے کامیاب، اولئک هم الفائزون، یہ ہیں اصل کامیاب لوگ. یہ جو ہم دنیا میں اپنے حساب کتاب جوڑتے رہتے ہیں نا ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ صاحب اس کو اتنی دولت مل گئی، اس کو فلانا بنگلہ مل گیا، اس کو فلانی گاڑی مل گئی، اس کو فلانی فیکٹری مل گئی، تو وہ دنیا میں جیت گیا، وہ دنیا میں آگے نکل گیا، وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ آج کامیابی ہے کل ناکامی ہے، کل ہو سکتا ہے وہ نیچے آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مال و اسباب ہوں لیکن دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے خوشیاں اور راحتیں نہ ہو، میں نے یہ جملہ آپ کو بار بار سنایا تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے تھے کہ اصل مالداری یہ تھوڑی کہ دولت زیادہ ہوگی تو مالدار ہو گیا، فرماتے تھے اصل مالداری وہ ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ پیسے کی وجہ سے یا ویسے ہی انسان کو قلب سکون عطا فرما دے، وہ انسان ہے مالدار، وہ ہے برکت پیسے کی، سکون اور راحت میسر آ جائے انسان، وہ تھوڑے پیسے میں ہو یا زیادہ میں، بعض اوقات وہ زیادہ میں نہیں ہوتی تھوڑے میں ہوتی، یہ ہے اصل کامیابی. تو جہاں یہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات ہیں کہ صاحب جو دولت مند ہو گیا، جس کو پیسہ مل گیا، جس کے پاس انبار جمع ہو گئے پیسے کے، چاہے حلال چاہے حرام چاہے کسی کا حق لوٹ کے، وہ بڑا کامیاب آدمی ہے صاحب، واہ زندہ باب، کیا اس نے زندگی گزاری شاندار قسم کی. یہ کیا، یہ کون سا معیار ہے زندگی کا؟ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے زندگی کا. اصل زندگی کا معیار جو قرآن کریم نے فرمایا یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ نے ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ عطا فرمایا، جنت میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا، اپنی رضا اس کو عطا فرما دی، وہ کامیاب. اور جو یہاں سے پیچھے رہ گیا نعوذ باللہ، ایمان کامل پر ہی اس کی موت نہ آ سکی، آخرت میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا خدا نہ خواستہ، وہ انسان ناکام ہے. اصل فیصلہ کامیابی کا اور ناکامی کا وہ تو آخرت میں جا کر ہونا. اسی کو فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی آیت کا مطلب اور خلاصہ عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کی تم نے اگر پیروی نہیں کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. لیکن نازل کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس چیز کا فیصلہ تو ہم ہی کرتے ہیں کہ کب نازل ہوگا. کبھی عذاب جلدی آتا ہے، کبھی دیر میں آتا ہے، کبھی پکڑ جلدی ہوتی ہے، کبھی پکڑ دیر میں ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی طرف سے عذاب کا کوئی وقت مقرر کر لے کہ اب آئے گا عذاب. نہ مایوس ہونا چاہیے کہ بالکل بھی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا فیصل اللہ نے کرنا ہے کہ کب آئے گا. تو بعض اوقات بعض رسولوں نے یوں کہا کہ عذاب جلدی آئے گا لیکن جلدی نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمارے وقت فرض کرنے میں اور اپنی طرف سے جو ہم نے وقت طے کر لیا اس فرض کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور وہ یہ گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا، کذبوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی طرف سے وقت فرض کیا تھا عذاب کا، اس عذاب کا وقت فرض کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی. جاءہم نصر، یہی ترجمہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا، جاءہم نصرنا، تو پھر ہماری مدد آتی ہے. ہماری مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو عذاب جن کو دینا ہوتا ہے ان کو عذاب ملتا ہے، فنجی من نشاء، اور جس کو ہمیں بچانا ہوتا ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب لوٹایا نہیں جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب عذاب ہوتا ہے مجرم قوموں کے اوپر اور اللہ کا حکم نہ ماننے والی قوموں کے اوپر، تو پھر عذاب آ کر رہتا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصے ہم نے بیان کیے، اتنا لمبا ہم نے قصہ پڑھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ در حقیقت یہ جتنے بھی اس سے پہلے بھی قصے گزرے، یہ عقل والے لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائے ان کے لیے عبرت ہے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں اپنی طرف سے کہ اللہ کے نبی نے گھڑ کر سنا دیا ہو، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ کسی نے اس کو بیان کر دیا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ کتاب جو کہ در حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان تمام کتب کی جو پہلے گزر چکی اور اب جو موجود ہے قرآن پاک اس کی. اور اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کی تفصیل بیان فرمائی، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ جو فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے انسان کے لیے واقعات آئیں گے، جتنے مسائل درپیش ہوں گے، خواہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، خواہ ان کا تعلق جو ہے یعنی آپس کے لین دین کے ساتھ ہو، ہر چیز کا حکم اللہ رب العزت کا اسی قرآن کریم سے نکلے گا. یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے کتاب بنائی، یقیناً یہ کام انسان کے بس کا نہیں، یہ کام تو در حقیقت اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہی اس کو فرما سکتی ہے، اسی نے کیا. وہ فرماتے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنی ہوں گی، مسائل آنے ہوں گے، حل اس کا قرآن کریم سے نکلے گا. ہاں غور و فکر چاہیے، انسان غور و فکر کرے قرآن کریم کے اندر، محنت کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے حل نکالتے چلے جاتے ہیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ سورہ یوسف ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلے مرتبہ میں اگلی سورت انشاءاللہ شروع کریں گے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. يا ارحم الراحمین قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما. يا الله کلام پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم ہمارے اندر پیدا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین حدیث شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم ہمارے اندر پیدا فرما، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی کامل مغفرت فرما، عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جتنے مقروض لوگ ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا ارحم الراحمین جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اضافہ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں سے یا اللہ انتشار کو ختم فرما، افتراق کو ختم فرما. مہنگائی یا اللہ بے پناہ بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہاں پر اپنا یا اللہ قرآن اور حدیث کا نظام نافذ فرما. یا اللہ یہاں پر اسلام کا نظام نافذ فرما. یا اللہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما، جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدات کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com
ہوئے